इतवार 14 अगस्त, सैरबीन के साथ उमर आफरीदी का सलाम। पाकिस्तान और इंग्लैंड के माबैन ओवल में जारी चौथा और आखिरी टेस्ट मैच फैसला कुन मरहले में दाखिल।
Gone. Finger goes up. Pakistan will chase just 40 to win the fourth test and level.
इंग्लैंड की 40 रन की बढ़तरी, पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स का स्कोर 16 रन, फतह सिर्फ 24 रन दूर। तफसील अहमाल में खबरों के बाद।
ये बीबीसी उर्दू सर्विस है, सबानास से खबरें सुनिए। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान ओवल में जारी चौथे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट में पाकिस्तान को जीत के लिए 24 रन दरकार हैं। मजीद अहवाल आगे चलकर सैरबीन में। अमरीका के शहर न्यूयॉर्क में मुसल्ला हमलावर की फायरिंग से इमाम मस्जिद और उनके एक नायब की हलाकत के वाक़े के बाद पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। इमाम मस्जिद मौलाना अकुंजी 2 साल कबल बांग्लादेश से न्यूयॉर्क मुंतकिल हुए थे। क्वींस के इलाके में उन पर उस वक्त फायरिंग की गई जब वो एक गली से पैदल गुजर रहे थे। इस हमले की तहकीकात करने वाले पाकिस्तानी निजात पुलिस ऑफिसर अदील राणा ने बीबीसी को बताया।
ऑब्वियसली सेंसिटिव इसलिए कि एक इमाम का हुआ है और दूसरा सेंसिटिव ये है कि वो कोई मोटिव नज़र नहीं आ रहा अभी तो, लेकिन अभी तक इन्वेस्टिगेशन हो रही है और हर एक यूनिट्स के यहाँ पे लोग आए हुए हैं जो एक्टिवली परसू कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन को, विटनेसेस ढूंढ रहे हैं, कैमरेज ढूंढ रहे हैं, तो जो भी होगा तो ऑब्वियसली यू नो पुलिस डिपार्टमेंट उसे एक्टिवली परसू करेगी।
पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने मुल्क के यौम आज़ादी को इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में जारी आज़ादी की तहरीक के नाम करने का ऐलान किया है। सारा हसन।
यौम आज़ादी पर कौम के नाम अपने पैगाम में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा कि कश्मीरियों ने नए जज्बे के साथ आज़ादी की तहरीक शुरू की है। वज़ीर आज़म ने कहा कि कश्मीरियों ने रियासती जबर का मुकाबला बड़े जोश के साथ किया है, इसलिए ये आज़ादी पाकिस्तान कश्मीरियों के नाम करता है। याद रहे कि गुज़श्ता माह इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेज की तहवील में अलादगी पसंद कश्मीर रहनुमा बुरहानुद्दीन वानी की हलाकत के बाद से कशीदगी बहुत बढ़ गई है, जिसमें अब तक 50 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए हैं और सैकड़ों ज़ख्मी हैं।
वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ये ऐलान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर में दहशतगर्दी की मुआवनत कर रहा है। नाइजीरिया के इस्लामी शिदत पसंद गरोह बोको हराम ने एक वीडियो जारी की है जो नाइजीरिया के इलाके चिबुक से 2 साल कबल अगवा की जाने वाली स्कूल की लड़कियों पर बनाई गई है। तफसील के साथ हुमैरा कमल।
बोको हराम की इस वीडियो में एक नकाब पोश मुसल्ला शख्स के पीछे 50 से ज्यादा लड़कियां खड़ी हैं, जिनमें से ज्यादातर अपनी आंखों से आंसू साफ करती दिखाई दे रही हैं। बोको हराम ने हुकूमत को अपने पैगाम में इन लड़कियों की आज़ादी के बदले अपने साथियों की रिहाई का मुतालबा किया है। सन 2014 में बोको हराम ने चिबोक के स्कूल से 276 लड़कियों को उस वक्त अगवा कर लिया था जब वो सालाना इम्तिहानात देने के लिए स्कूल में मौजूद थीं।
शिमाली इराक में कुर्द फोर्स ने नाम नहाद तंजीम दौलत इस्लामिया के कब्जे से 5 देहातों पर कंट्रोल हासिल करने की तस्दीक की है। इराक के शिमाल मशरकी शहर मोसल में अमरीकी इत्तेहाद के इस फिजाई हमले में दौलत इस्लामिया को निशाना बनाया गया। लड़ाई के दौरान 2 धमाका खेज गाड़ियों के उस इलाके में मौजूदगी की इत्तला दी गई जिन्हें उनके हदफ तक पहुंचने से पहले ही तबाह कर दिया गया। बांग्लादेश में जंगली हयात के हुक्काम ने बताया है कि इंडिया से शदीद सैलाब में बहकर उनके मुल्क की जानिब आ जाने वाले हाथी को जल्द ही सफारी पार्क मुंतकिल कर दिया जाएगा। नौशीन अब्बास।
जंगली हयात के हुक्काम ने इस हाथी को 3 दूसरे हाथियों के हमरा सड़क पर छोड़ा ताकि उसे किसी महफूज मुकाम पर ले जाया जा सके, लेकिन हाथी ने अपनी जंजीरों को जोरदार झटके दिए जिसके बाद उसे काबू में लाने के लिए नशा आवर अद्वियात दी गईं। हुक्काम का कहना है इस जोर आवर हाथी को इंडिया को वापस देने पर गौर किया जा रहा था, लेकिन तबाह हाल जमीनी रास्तों की वजह से ऐसा मुमकिन नहीं।
थाईलैंड में पुलिस का कहना है कि उनके मुल्क में मुख्तलिफ सियाहती मकामात पर होने वाले हालिया धमाकों के पीछे मुख्तलिफ गिरोह हैं, लेकिन इन सब के पीछे एक ही शख्स का हाथ है। इस सिलसिले में कई मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया है और शुबे का इजहार अलहदगी पसंदों पर किया जा रहा है। ताहम थाईलैंड मीडिया और हुक्काम का कहना है कि इन हमलों के पीछे हिजब इख्तिलाफ की जमातें भी हो सकती हैं जो नए फौजी कानून की मुखालफत करती आई हैं। स्विट्जरलैंड में रेलगाड़ी के मुसाफिरों पर चाकू के वार से होने वाले हमले में 34 साल खातून हलाक हो गई हैं। वो गुज़िश्ता रोज ट्रेन में होने वाले हमले में जख्मी होने वाले 6 अफराद में शामिल थीं। 27 साल मुश्तबा हमलावर की हालत भी नाजुक है। पुलिस का कहना है उसे दहशतगर्दी के हमले से मुंसलिक नहीं किया जा सकता। ऐसे हमलों से खबरदार रहने के लिए यूरोपीय रियासतों में पहले ही वार्निंग जारी की गई थी। اور سویڈن میں حکومت کی سب سے کم عمر پہلی مسلمان وزیر عائدہ حاجی علی کو مقررہ حد سے زیادہ شراب نوشی کر کے گاڑی چلانے پر اپنے عہدے سے مستعفی ہونا پڑا۔ پولیس نے انہیں سویڈن کو ڈنمارک سے ملانے والے پل پر شراب کے نشے میں گاڑی چلانے پر پکڑا اور اس جرم میں انہیں 6 ماہ تک قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ نیو یارک میں امام مسجد کا قتل، بھارت کی پاکستان کے ساتھ بات چیت کے لیے مشروط آمادگی، اس کے علاوہ ہفتہ وار کالم بات سے بات اور آپ کے خط بھی آج پروگرام میں شامل ہیں۔ پہلے آج کی بڑی اور اہم خبر۔ یہاں لندن کے اوول کرکٹ گراؤنڈ میں پاکستان اور انگلینڈ کے مابین چوتھے اور آخری میچ کا آج چوتھا روز ہے اور پاکستان فتح سے بہت قریب ہے، جس کے بعد 4 میچوں کی یہ سیریز برابر ہو جائے گی۔ اس وقت پاکستان کی بیٹنگ جاری ہے اور تازہ ترین سکور اور آج کے کھیل کا احوال بتانے کے لیے ہمارے ساتھی غضنفر حیدر اس وقت اوول سے ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں۔ غضنفر، تازہ ترین۔ جی غضنفر، آپ ہمارے ساتھ لائن پر ہیں، تازہ ترین سکور کیا ہے؟ معاف کیجیے گا، ہم اب چلتے ہیں کرکٹ رپورٹر قمر احمد کے پاس۔ قمر احمد، بتائیے گا تازہ ترین کیا صورتحال ہے؟
اس وقت پاکستان کو 16 رن اور چاہیے فتح سے ہمکنار ہونے کے لیے، اور لگتا یہی ہے کہ جس طرح سے اس وقت سمیع اسلم اور اظہر علی کھیل رہے ہیں، ایک چوکا اور لگا اور اب صرف 12 رن چاہیے پاکستان کو میچ جیتنے کے لیے۔ یہ چوتھا ٹیسٹ چوتھے دن کے کھیل میں چائے کے وقفے کے بعد کھیل ہو رہا ہے اور یہ بہت بڑی فتح ہے پاکستان کی۔ ظاہر ہے کہ انگلینڈ سے یہ میچ جیت نہیں سکتا، نہ یہ میچ ڈرا ہو سکتا ہے، اور پاکستان نے بہت زبردست یہاں پرفارمنس کی ہے اس ٹیسٹ میں، 2 ٹیسٹ میچ لگاتار ہارنے کے بعد۔
قمر احمد، کچھ لگتا ہے نا کہ تاریخ بنتے بنتے رہ گئی۔ شروع میں ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستان اننگز کی شکست دے دے گا انگلینڈ کو۔
ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے، لیکن یہ کرکٹ ایک ایسا کھیل ہے کہ جسے کہتے ہیں کہ اس میں کوئی پریڈکشن آپ نہیں کر سکتے، کوئی پیشن گوئی آپ نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی بیٹسمین جہاں جب جم جاتا ہے، جیسا کہ آج بیسٹو یہاں پر جم کر کھیل رہے تھے، اور اس وقت یہ لگ رہا تھا کہ یہ کافی لمبی میرے خیال میں 100 رن کی لیڈ شاید انگلینڈ لے لے، لیکن پاکستان کے بالر ان پہ حاوی تھے، ان پہ چھائے ہوئے تھے۔ یاسر شاہ نے، جو کہ لیگ اسپنر ہیں، انہوں نے بہت شاندار بالنگ کا مظاہرہ کیا، انہوں نے 5 وکٹیں بھی لی اس اننگ کے اندر، اور اس سیریز میں وہ ایک ون آف دا سکسیزفل یعنی کامیاب بالر ثابت ہوئے ہیں۔ پاکستان کے بیٹسمین بھی اسی طرح، جس طرح یونس خان نے یہاں ڈبل سینچری بنائی آؤٹ آف فارم ہوتے ہوئے، اس کے بعد اسد شفیق نے جس طرح یہاں بیٹنگ کی، 5 ایک دفعہ کوئی بھی ٹیم 500 سے زیادہ رن اسکور کر لیتی ہے تو دنیا کی کوئی ٹیم ہو پریشر میں آ جاتی ہے، جس طرح انگلینڈ کی ٹیم اس ٹیسٹ میچ میں پاکستان کے بالروں کے دباؤ میں آ کر اور آؤٹ ہو گئی دوسری اننگ میں 253 رن بنا کر۔ 88 رن جب اسکور تھا آج کے کھیل میں، اور 4 کھلاڑی انڈین کے آؤٹ ہوئے تھے اور کھیل شروع ہوا، تو لگتا یہی تھا کہ پاکستان ان کو بہت جلدی آؤٹ کر دے گی، لیکن یہ جم کر کھیلے اور 253 رن پر انڈین نے اپنی دوسری اننگ کا خاتمہ کیا اور پاکستان کو صرف 40 رن کی برتری انہوں نے دی میچ جیتنے کے لیے، جو کہ پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ چند لمحوں میں یہ میچ جیت جائے گا اور تاریخ رقم کرے گا۔
تو قمر احمد، یہ بتائیے کہ پاکستان نے پہلا میچ جیتا، دوسرے اور تیسرے میچ میں اس کی کارکردگی بہت خراب رہی، اب چوتھے میچ میں وہ ایک دم پھر سے ابھر کے آیا ایک نئی توانائی کے ساتھ، ایسا کیوں ہوتا ہے پاکستانی ٹیم کے ساتھ؟
سب سے کریڈیبل بات یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تعریف کرنی چاہیے اس پاکستان ٹیم کی۔ ایک تو پاکستان کے نیشنل ڈے انڈیپینڈنس ڈے پہ یہ میچ جیت رہے ہیں، دوسرے حنیف محمد مرحوم جو لاسٹ تھرسڈے کو انتقال کیا، ان کے ٹریبیوٹ میں ڈبل سینچری انہوں نے ڈیڈیکیٹ کی یونس خان نے، بہت بڑے لیجنڈری بیٹسمین تھے پاکستان کے. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کے سوال کے جواب میں کہ دو سال پہلے بھارت کی ٹیم آئی, پہلا ٹیسٹ جیتی اور اس کے بعد وہ سیریز ہار گئی. اسی طرح پچھلے سال جب آسٹریلیا کی ٹیم یہ آئی, پہلا ٹیسٹ جیتی اور اس کے بعد ایشز سیریز ہار گئی. پاکستان کو کریڈٹ دیا جاتا ہے کہ پاکستان پہلے ٹیسٹ جیتنے کے بعد, دو ٹیسٹ ہارنے کے بعد پھر واپس اس میدان میں آ کر اور اس نے یہ دکھا دیا کہ یہ دنیا کی نمبر ون ٹیم ہو سکتی ہے, بلکہ ہونے والی ہے.
قمر احمد آپ ہمارے ساتھ لائن پہ رہیے گا, ہمارے ساتھی غضنفر حیدر آ گئے ہیں لائن پر. غضنفر یہ بتائیے کہ کراؤڈ کا کیا عالم ہے, جذبات کس طرف جا رہے ہیں؟
کراؤڈ کا یہ عالم ہے کہ کراؤڈ جو ہے وہ بہت زیادہ پرجوش دکھائی دے رہا ہے. ایک تو وجہ یہ ہے کہ کراؤڈ یہاں پہ کافی اچھی تعداد میں ہے, ایک تو سنڈے ہے اور اوپر سے موسم بھی کافی اچھا ہے, اور دوسری بار کراؤڈ یہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ پاکستان کو یہ جیت جو ہے 14 اگست کے دن ملے. ابھی یہاں اسٹیڈیم کے باہر میں کھڑا ہوں تو یہاں کافی زیادہ جو ہیں وہ نوجوان پاکستانی نژاد جو یہاں پہ ہیں ان کی تعداد مجھے نظر آ رہی ہے, بہت ساری گاڑیاں بھی یہاں آئی ہوئی ہیں, تو بہت زیادہ جوش و خروش ہے یہاں پر.
ظفر حیدر آپ کا بہت شکریہ. اور قمر احمد آپ کی طرف یہ بتائیے کہ
جی
انگلینڈ کے خلاف 4 میچوں کی یہ سیریز تو اب 2-2 سے برابر ہو جائے گی, اگر دونوں ٹیموں کی صلاحیت, تجربے اور کارکردگی کا موازنہ کیا جائے تو کیا سیریز برابر ہونی چاہیے تھی؟
بالکل صحیح, میں آپ کو اپڈیٹ بھی کر دوں کہ پاکستان کا 32 کا اسکور ہے, کوئی آؤٹ نہیں ہوا ہے, 8 رن چاہیے پاکستان کو میچ جیتنے کے لیے. اور اب اس سیریز کے خاتمے پر اور پاکستان آئرلینڈ جا رہی ہے جہاں 2 ون ڈے کھیلے گی آئرلینڈ کے خلاف ڈبلن میں, اور اس کے بعد پھر انگلینڈ کے خلاف 5 ون ڈے اور 1 T20 کھیلے گی. تو جو رینکنگ ہے پاکستان کی ون ڈے کرکٹ میں وہ ٹیسٹ جیسی نہیں ہے, وہ پاکستان کی رینکنگ نمبر 9 پہ ہے, بہت ہی خراب. تو ان کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ پاکستان کی ٹیم ون ڈے کرکٹ بھی اسی طرح کھیل سکتی ہے جس طرح اس ٹیسٹ سیریز میں انہوں نے مقابلہ کیا ہے.
تو ٹیسٹ میں پاکستان اب کہاں کھڑا ہے, کیا اب اس پہ انحصار کیا جا سکتا ہے یا ہمیشہ غیر یقینی کی صورتحال کے ساتھ ہی پاکستان میدان میں اترے گا ٹیسٹ میچ کا جہاں تک کے تعلق ہے؟
جی ہاں, ایک چوکا اور لگا اور بہت قریب پاکستان فتح کے. اور آپ ٹیسٹ کی جہاں تک رینکنگ کی بات کر رہے ہیں, پاکستان 3rd نمبر پہ ٹیسٹ رینکنگ میں تھا اور اس وقت 3 ٹیسٹ ایک ساتھ ہو رہے ہیں, نیوزی لینڈ میں بھی اور ویسٹ انڈیز میں بھی اور یہاں بھی. تو اب ان تینوں کے ریزلٹ پہ انحصار ہوگا کہ کون سی ٹیم نمبر 1 پہ آئے گی. لگتا ہی ہے کہ پاکستان کی ٹیم نمبر 1 پہ آ جائے گی.
اوول سے قمر احمد اس اطلاع کے لیے اور اس تجزیے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا. اور اب دوسرے موضوعات کی طرف آتے ہیں. جیسا کہ آپ نے خبروں میں سنا کہ امریکی شہر نیو یارک میں ایک مسجد کے پیش امام اور ان کے قریبی ساتھی کے قتل کے بعد شہر کی مسلم آبادی میں شدید غصہ اور خوف پایا جاتا ہے. تاہم شہر کی پولیس کا کہنا ہے کہ سرے دست وہ اس واردات کی تحقیقات میں مذہبی نفرت کے عنصر پر غور نہیں کر رہی. تفصیل کے ساتھ نیو یارک سے صحافی سلیم رضوی.
نیو یارک کے اوزون پارک علاقے کی الفرقان مسجد کے پیش امام مولانا اکنجی اور ان کے ایک ساتھی کو سنیچر کو دوپہر کی نماز کے بعد مسجد کے نزدیکی سڑک پر چلتے ہوئے قریب سے سر میں گولی ماری گئی تھی. اس علاقے میں بنگلہ دیشی نژاد لوگ بڑی تعداد میں رہتے ہیں اور اس گولی باری کے واقعے کے بعد لوگوں میں غصہ بھی ہے اور مزید حملے ہونے کا خوف بھی. حملے کی خبر پھیلتے ہی قریب 300 لوگ مسجد کے نزدیکی امام کے قتل کی مذمت کرنے کے لیے اکٹھا ہو گئے تھے. ان میں سے کئی لوگ حملے میں مارے گئے امام کو اچھی طرح جانتے بھی تھے. بنگلہ دیشی نژاد شبیر عالم حملے میں مارے گئے امام کے پیچھے کئی برس سے نماز پڑھتے رہے ہیں. ہم امام کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں, ان کا کوئی بھی دشمن نہیں تھا. بنگلہ دیشی کے علاوہ دیگر قوموں میں بھی ان کو کوئی ناپسند نہیں کرتا تھا, وہ بہت نیک انسان تھے. انہیں کس نے مارا اور کیوں مارا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. شبیر عالم کہتے ہیں کہ وہ اور علاقے میں رہنے والے کئی لوگ اب اپنی حفاظت کے بارے میں فکر مند ہو گئے ہیں. ہم تو حفاظت کو لے کر بہت فکر مند ہو گئے ہیں. اب تو ہمیں یہ بھی ڈر لگ رہا ہے کہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں تو کیا وہاں وہ محفوظ رہیں گے. ہم سب بہت ڈرے ہوئے ہیں. اسی علاقے میں رہنے والے ایک نوجوان محمد رضوان 11ویں کلاس میں پڑھتے ہیں. رضوان کا خیال ہے کہ یہ حملہ تو مذہبی تعصب کی بنا پر کیا گیا ہے. بہت سے لوگ تو سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی رہزنی کا معاملہ تھا, لیکن نہیں, یہ تو مذہبی تعصب کی بنا پر کیا گیا حملہ تھا اور اب یہاں پولیس کے خصوصی دستے ہماری حفاظت کے لیے تعینات کیے جانے چاہیے. اس علاقے کے کئی لوگ ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کے مسلم مخالف بیانوں کو بھی امریکہ میں مسلمانوں کے خلاف تشدد کے واقعات میں تیزی کا ذمہ دار مانتے ہیں. اس بارے میں محمد رضوان کہتے ہیں،
ڈونلڈ
ٹرمپ کے مسلمانوں کے خلاف نفرت بھرے بیانوں سے حالات اور خراب ہو رہے ہیں، وہ جو بھی منہ میں آتا ہے بک دیتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ حملہ بھی اسی کا نتیجہ ہو۔ محمد رضوان بتاتے ہیں کہ حملے میں مارے گئے امام نے ان کو قرآن پڑھنا سیکھنے میں بھی مدد کی تھی اور وہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز بھی برابر پڑھنے جاتے تھے۔ ادھر نیو یارک پولیس کا کہنا ہے کہ ابھی اس بات کے کوئی اشارے نہیں ہیں کہ ان لوگوں کو ان کے مذہب کی وجہ سے نشانہ بنایا گیا۔ پولیس اس معاملے میں تفتیش کر رہی ہے اور جائے واردات کے قریب گھروں اور عمارتوں میں لگے کیمروں کی جانچ کی جا رہی ہے اور وہاں رہنے والے لوگوں سے پوچھ گچھ بھی ہو رہی ہے۔ 55 سالہ امام مولانا ایکنجی 2 سال قبل ہی بنگلہ دیش سے نیو یارک آ کر بسے تھے۔ قاتلانہ حملے میں ان کے ساتھ مارے گئے تارا الدین کی عمر 64 برس تھی اور وہ بھی 2-3 سال پہلے ہی امریکہ آئے تھے۔ اس حملے کی تحقیقات میں لگے ایک پاکستانی نجات پولیس افسر عدیل رانا نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ امام کے مارے جانے سے یہ معاملہ سنگین ہو گیا ہے۔
Obviously sensitive اس لیے کہ ایک امام کا ہوا ہے، اور دوسرا سینسیٹیو یہ ہے کہ وہ کوئی موٹیو نظر نہیں آ رہا ابھی تو، لیکن ابھی تک انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اور ہر ایک یونٹس کے یہاں پہ لوگ آئے ہوئے ہیں جو ایکٹیولی پرسو کر رہے ہیں انویسٹیگیشن کو، وٹنسز ڈھونڈ رہے ہیں، کیمراز ڈھونڈ رہے ہیں، تو جو بھی ہوگا تو آبویسلی یو نو پولیس ڈپارٹمنٹ اسے ایکٹیولی پرسو کرے گی۔
لیکن پولیس نے ابھی تک اس قتل کے معاملے میں نہ تو کوئی گرفتاری کی ہے اور نہ ہی اسے مسلمانوں کے خلاف نفرت کی بنا پر کیا گیا حملہ قرار دیا ہے۔
نیو یارک سے یہ تھے صحافی سلیم رضوی، اور نیو یارک ہی میں مقیم صحافی اور تجزیہ نگار جہانگیر خٹک سے میں نے پوچھا کہ جہاں پر یہ حملہ ہوا ہے آپ اس علاقے سے واقف ہیں، تو یہ کیسا اور کن لوگوں کا علاقہ ہے؟
جی، یہ اوزون پارک کا علاقہ کہلاتا ہے اور یہ بروکلن اور کوئنز کی بالکل جو سرحدی پٹی ہے اس میں واقع ہے، اور یہاں پر ساؤتھ ایشین یا جنوبی ایشیائی پاپولیشن یا آبادی زیادہ ہے، اور ان میں سب سے زیادہ جو تعداد ہے وہ بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی ہے۔
تو کبھی آپ کو اتفاق ہوا ہے ان کے خطبات سننے کا، اور کبھی آپ کو کوئی ایسا تاثر ملا ان کی تقریر سے جس میں اشتعال انگیزی کا عنصر موجود ہو؟
دیکھیے، میں نے خود تو ان کا کوئی ایسا خطبہ نہیں سنا، لیکن جس قسم کی اس علاقے میں اطلاعات آ رہی ہیں اور ابھی تک اس سے تو اس قسم کا بات ظاہر ہوتی ہے کہ وہ اچھی شہرت کے مالک انسان تھے اور کافی ان کی عزت تھی اس علاقے میں۔
فی الحال جو پولیس کی تحقیقات ہیں اس میں مذہب سے کوئی لنک نظر نہیں آتا۔ یہ بتائیے کہ مجموعی طور پر وہاں کیا کہا جا رہا ہے، حملے کا سبق کیا بنا ہے؟
اس وقت تو ظاہر ہے بہت قبل از وقت ہے کہ اس سلسلے میں کوئی رائے دی جائے کہ کیا اس کا واقعی تعلق مذہب سے تھا یا نہیں تھا، لیکن جو عمومی تاثر سامنے ابھر کر آ رہا ہے اور جس قسم کی باتیں اس علاقے سے وہاں کے رہنے والے مکینوں کی جانب سے سامنے آ رہی ہیں، تو اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شاید یہ ایک ٹارگیٹڈ واقعہ تھا، ان کو نشانہ بنا کر قتل کیا گیا، کیونکہ دونوں افراد، یعنی دونوں، ایک تو عمر رسیدہ افراد تھے، ایک اور اتنی ایسی عمر میں تھے کہ جن کے ان کے اوپر کوئی ایسا نام دھبا بھی نہیں تھا، اور دوسری بات یہ کہ اگر ان کو کوئی مگ کرتا یا ان سے پیسے لینے یا کوئی ان کی قیمتی یعنی ان کو روب کرنے کی کوشش کرتا تو کچھ تو لے جاتے۔ ان میں سے ایک صاحب کی جیب میں $1,000 بھی تھے جب یہ واقعہ ہوا، وہ پیسے بھی نہیں انہوں نے چھیڑے، اور وہ بندہ پیچھے سے آیا ہے اور اس نے ان کو ٹارگیٹ کیا ہے، ان کو گولی ماری ہے سروں پر، تو جو اس کے اسباب ہیں وہ تو نہیں پتا، اور لیکن یہ ضرور ہے کہ عام تاثر یہی ہے کہ جس طریقہ کی امریکہ میں ایک فضا بنی ہوئی ہے، اس فضا میں شاید اس کا تعلق بنتا ہو مسلم مخالف جذبات، جو کہ اس وقت آپ کو مختلف خصوصی طور پر امریکی سیاست میں نظر آ رہے ہیں، شاید اس کا کچھ نہ کچھ اثر ہو، لیکن اس بارے میں کوئی حتمی رائے اس لیے نہیں دی جا سکتی کہ یہ فی الحال اس معاملے کی تفتیش ہو رہی ہے، اور پولیس خود بھی اس معاملے میں بہت زیادہ محتاط ہے، اور لیکن جو علاقہ مکین ہے وہ تو یہ بالکل صاف ستھرا کہہ رہے ہیں کہ ان کو مذہب کی بنیاد پہ نشانہ بنایا گیا ہے، کیونکہ اس وقت وہ جس قسم کے کپڑوں میں تھے، مسجد سے نکلے تھے، جس علاقے میں ان کو نشانہ بنایا گیا دن دہاڑے، تو یہ تمام جو عوامل ہیں ان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شاید ان کو جس طریقے سے وہ نظر آتے تھے مسلمان ہونے کے ناطے، اس وجہ سے شاید ان کو نشانہ بنایا گیا ہو، لیکن یہ عام لوگوں کی رائے ہے، اس وقت تک انویسٹیگیشن سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی ہے۔
نیو یارک سے یہ تھے صحافی اور تجزیہ نگار جہانگیر خٹک، اور یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان نے اوول ٹیسٹ 10 وکٹوں سے جیت لیا ہے، اور آخری وننگ شاٹ اظہر علی نے چھکا لگا کر یہ میچ جتوایا ہے پاکستان کو. اور اب سیربین کے دوسرے موضوعات. نائجیریا میں شدت پسند تنظیم بوکو حرام کے جنگجوؤں نے ایک نئی ویڈیو جاری کی ہے جس میں اپریل 2014 میں اغوا کی جانے والی لڑکیوں میں سے تقریباً 50 کو دیکھا جا سکتا ہے. بوکو حرام نے ان لڑکیوں کی آزادی کے لیے اپنے ساتھیوں کی رہائی کا مطالبہ دہرایا ہے. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ پیش کر رہی ہیں ہماری ساتھی صبا رحمت.
بوکو حرام کے جنگجوؤں نے ایک نئی ویڈیو جاری کی ہے جس میں اپریل 2014 میں اغوا کیے جانے والی لڑکیوں میں سے تقریباً 50 کو دیکھا جا سکتا ہے. بوکو حرام نے ان لڑکیوں کی آزادی کی خاطر اپنے جنگجو ساتھیوں کی رہائی کا مطالبہ دہرایا ہے. شدت پسند تنظیم بوکو حرام کی جانب سے جاری کیے جانے والی ویڈیو کا آغاز بندوق تھامے ایک شخص سے ہوتا ہے جو کہ کیمرے کے سامنے کھڑا ہو کر بات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے
ان میں سے کچھ لڑکیاں زخمی ہیں اور کچھ زخمی لڑکیاں مر بھی سکتی ہیں. اس سے قبل 40 لڑکیوں کی ہم شادی کروا چکے ہیں. ہمیں ان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہمارا مطالبہ بس ایک ہی ہے, وہ یہ کہ برسوں سے قید ہمارے ساتھیوں کو رہا کیا جائے, ورنہ ان لڑکیوں کی رہائی ناممکن ہے.
جاری کیے جانے والی اس ویڈیو میں فضائی حملوں میں ہلاک ہونے والی لڑکیوں کی لاشوں کو بھی دیکھا جا سکتا ہے. ویڈیو میں ایک اغوا شدہ لڑکی کو سامنے لایا گیا جس میں وہ حکومت کو اپنا پیغام دے رہی ہے.
میں بس یہی کہہ سکتی ہوں کہ ہمارے والدین حوصلہ رکھیں اور حکومت سے ہماری رہائی کے لیے بات کریں.
اس ویڈیو میں موجود لڑکیوں میں سے ایک ایسی لڑکی بھی دکھائی دے رہی ہے جس کے ہاتھ میں بچہ بھی ہے. شدت پسند تنظیم بوکو حرام نے نائجیریا کے شمال میں واقع ایک قصبے چبک کے ایک سکول میں 274 لڑکیوں کو اغوا کر لیا تھا, اور یہ خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ تقریباً 200 سے زائد لڑکیاں ابھی بھی بوکو حرام کی تحویل میں ہیں.
یہ تھی ہماری ساتھی صبر احمد. اور نائجیریا سے اب رخ کرتے ہیں بر صغیر کا. بھارت کا کہنا ہے کہ اگر پاکستان کی جانب سے اسے مذاکرات کی دعوت دی گئی تو وہ اس کا خیر مقدم کرے گا, تاہم بات چیت کے لیے اس نے پیشگی شرائط کا ذکر بھی کیا ہے. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ ہمارے ساتھی فیاض احمد کی زبانی.
بھارت کی وزارت خارجہ کے ترجمان وکاس سورپ نے ٹویٹ کیا ہے کہ بھارت پاکستان کے ساتھ تمام حل طلب مسائل پر بات کرنا چاہتا ہے. انہوں نے کہا کہ مذاکرات شروع کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ پاکستان سرحد کے پار سے ہونے والی اشتعال انگیزی اور دہشت گردی کو روکے. وکاس اورپ نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ مذاکرات شروع کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ حافظ سعید اور سید صلاح الدین جیسے دہشت گردوں کی حمایت کرنا بند کرے اور ممبئی اور پٹھان کوٹ حملوں کی تحقیقات کرے. دوسری جانب بھارت کے وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے بھی پاکستان پر دہشت گردی کو فروغ دینے کا الزام عائد کیا ہے. یاد رہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کے مشیر برائے خارجہ امور سرتاج عزیز نے کہا ہے کہ کشمیر کے مسئلے پر بات کرنے کے لیے پاکستان نے بھارت کو مذاکرات کی دعوت دینے کا فیصلہ کیا ہے. مختلف ممالک میں تعینات پاکستانی سفیروں کی کانفرنس کے بعد سرتاج عزیز نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جامع مذاکرات شروع نہ کرنے کی پالیسی جنوبی ایشیا میں امن کے منافی ہے. پاکستان کی جانب سے مذاکرات کی دعوت ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب بھارت کے وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے بھارتی پارلیمان سے خطاب میں کہا تھا کہ بھارت صرف پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے بارے میں ان سے مذاکرات کرے گا, اور بھارت کے زیر انتظام جموں و کشمیر کے بارے میں پاکستان سے مذاکرات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا.
ہمارے ساتھی فیاض احمد. پاکستان کے یوم آزادی کی مناسبت سے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں مختلف تقاریب کا انعقاد کیا گیا. کوئٹہ سے محمد کاظم.
14 اگست کی مناسبت سے پرچم کشائی کی اہم تقریب کوئٹہ میں بلوچستان اسمبلی کے عمارت کے احاطے میں ہوئی, جس کے مہمان خاص وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب ثناء اللہ زہری تھے. اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کوئٹہ میں رونما ہونے والے 8 اگست کے سانحے کا خصوصیت سے ذکر کیا.
ہم وعدہ کرتے ہیں کہ دشمن کے ان بزدلانہ کاروائیوں سے ہمارے حوصلے پست نہیں ہوں گے, اور دہشت گردی کو جڑ سے اکار پھینکنے کے لیے ہمارے عزم میں کوئی کمی نہیں آئے گی.
بلوچستان کے موجودہ وزیر اعلیٰ کلب و لہجہ عسکریت پسند اور شدت پسند تنظیموں اور ان کی عامیوں کے بارے میں سخت رہا ہے, لیکن آج سخت لب و لہجہ کے برعکس انہوں نے انہیں مذاکرات کی دعوت دی.
ہم سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں. میں ایک مرتبہ پھر باہر بیٹھے لوگوں سے کہوں گا کہ مذاکرات کی میز پر آئیں. آج کے دور میں تمام مسائل پرامن بات چیت کے ذریعے حل کیے جاتے ہیں.
14 اگست کی مناسبت سے دوسری بڑی تقریب زیارت میں بانی پاکستان محمد علی جناح کی ریزیڈنسی پر منعقد ہوئی. بلوچستان میں آلات کی خرابی کے بعد سے سرکاری سطح پر پاکستان کی یوم آزادی کی مناسبت سے تقریبات کا خصوصی اہتمام کیا جا رہا ہے. اس سلسلے میں سیکورٹی سے متعلق ادارے ہفتے بھر کی تقریبات منعقد کرتے ہیں۔ ان تقریبات کی کوریج کے لیے باہر سے صحافیوں کو خصوصی طور پر بلایا جاتا ہے، لیکن اس مرتبہ کاروان یکجہتی کے نام سے دیگر صوبوں کی یونیورسٹیوں سے 1500 طلباء اور طالبات کو بھی بلایا گیا۔ دوسری جانب مختلف قلعدم عسکریت پسند تنظیموں، بلوچستان لیبریشن فرنٹ، بلوچستان لیبریشن آرمی، یونائٹڈ بلوچ آرمی، بلوچ ریپبلکن گارڈز اور بلوچ ریپبلکن آرمی نے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں سیکورٹی فورسز پر حملوں اور ان کو نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن سرکاری سطح پر ان حملوں کی تصدیق نہیں ہوئی۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
آپ کے بعد بی بی سی کے ساتھ۔
قوم آپ کے محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ کرکٹ ہے۔
اپنی آرا، مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے، انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا۔
ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے۔
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر، فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو۔
میری گزارش ہے بی بی سی سے، میرا سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ نمبر ہے 0800-222-75۔ موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی۔ پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 0092-5126-111-39 پر کال کر سکتے ہیں۔
اور کھیل کی خبروں کے ساتھ نازیہ گلزار۔
ریو اولمپکس مقابلوں میں امریکہ 60 تمغوں کے ساتھ سر فہرست ہے، جن میں سونے کے 24، چاندی اور کانسی کے 18 تمغے شامل ہیں۔ چین 13 سونے، 11 چاندی اور کانسی کے 17 تمغوں سمیت مجموعی طور پر 41 تمغوں کے ساتھ دوسرے، جبکہ برطانیہ 30 تمغوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔ اولمپکس کی تاریخ کے عظیم امریکی تیراک مائیکل فیلپس نے مزید ایک طلائی تمغے کے ساتھ اپنے کیریئر کا اختتام کیا ہے۔ ان کے اولمپکس میں گولڈ میڈلز کی تعداد 23 ہے۔ انہوں نے اپنے کیریئر کا آخری طلائی تمغہ 400 میٹر میڈلے ریلے میں جیتا۔ فیلپس نے اس دوڑ میں بٹر فلائی تیراکی میں حصہ لیا تھا اور یہ ریو اولمپکس میں ان کا 5واں طلائی تمغہ ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے 100 میٹر بٹر فلائی میں چاندی کا تمغہ بھی حاصل کیا۔ ایتھلیٹکس کے میدان میں برطانیہ کے موفرا نے گرنے کے باوجود 10,000 میٹر کی دوڑ میں طلائی تمغہ حاصل کر لیا ہے۔ یہ ان کا اولمپکس کھیلوں میں تیسرا طلائی تمغہ ہے۔ برطانوی ٹینس سٹار اینڈی مرے مردوں کے سنگلز مقابلوں کے سیمی فائنل میں جاپان کے کئی نشکوری کو 6-1 اور 6-4 سے شکست دے کر فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ آج ان کا مقابلہ ارجنٹینا کے جان مارٹن سے ہوگا، جنہوں نے 2008 کے چیمپئن رافیل نڈال کو سیمی فائنل میں شکست دی تھی۔ جبکہ خواتین کے سنگلز مقابلوں میں سونے کے تمغے کی جیت کے لیے جرمنی کی اینجلیک کیربر اور مونیکا پویک کے درمیان مقابلہ ہوا، جس میں مونیکا نے اینجلیک کیربر کو 6-4، 4-6 اور 6-1 سے مات دی۔ ادھر کانسی کے تمغے کے لیے چیک ریپبلک کی پیٹرا کویٹووا نے امریکہ کی میڈیسن کیز کو 3 سیٹس میں 7-5، 2-6 اور 6-2 سے شکست دی۔ ریو اولمپکس میں فٹ بال کے میدان میں برازیل کے نیمار کے پہلے گول نے برازیل کو سیمی فائنل میں پہنچا دیا۔ برازیل نے کولمبیا کو 2-0 سے شکست دی، جبکہ افریقہ کی ٹیم ڈنمارک کو 2-0 سے شکست دے کر کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہے۔
کھیلوں کا حوال پیش کیا نازیہ گلزار نے۔ پاکستان 14 اگست 1947 کو وجود میں آیا تھا۔ یہ دن ہر برس پاکستان میں یوم آزادی کے طور پر منایا جاتا ہے۔ متحدہ ہندوستان کی تحریک آزادی میں بہت سی قداور شخصیات نے حصہ لیا تھا، اس پر ہم نے بات کی ہے آج معروف تاریخ داں ڈاکٹر مبارک علی سے۔ یہ خبروں کے خلاصے کے بعد صبا ناز کی زبانی۔
پاکستان نے انگلینڈ کو اوول میں کھیلے جانے والے چوتھے کرکٹ ٹیسٹ میں 10 وکٹوں سے شکست دے کر 4 ٹیسٹ میچوں کی سیریز 2-2 سے برابر کر دی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے ملک کے یوم آزادی کو انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں جاری آزادی کی تحریک کے نام کیا ہے۔ امریکہ کے شہر نیو یارک میں مسلح حملہ ور کی فائرنگ سے امام مسجد اور ان کے ایک نائب کی ہلاکت کے واقعے کے بعد پولیس نے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ کانگو آرمی نے یوگینڈا کے نزدیک سرحدی علاقے میں باغیوں کی جانب سے 30 سے زائد شہریوں کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ نائجیریا کے اسلامی شدت پسند گروہ بوکو حرام نے چیبوک سے اغوا شدہ لڑکیوں پر بنائی گئی ایک ویڈیو میں حکومت کو اپنے پیغام میں لڑکیوں کی آزادی کے بدلے اپنے ساتھیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ شمالی عراق میں کرد فورس نے نام نہاد تنظیم دولت اسلامیہ کے قبضے سے کئی دیہاتوں پر قبضہ حاصل کرنے کی تصدیق کی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
یہ تھیں سبا ناز۔ آج پاکستان بھر میں یوم آزادی کے سلسلے میں مختلف تقریبات منعقد کی جا رہی ہیں، اور اس مناسبت سے پاکستانی وزیراعظم میاں نواز شریف نے اس سال یوم آزادی کو بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں جاری تحریک کے نام کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ 17واں یوم آزادی ہے اور ہر برس بڑے جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ میں نے پاکستان کے نامور مورخ ڈاکٹر مبارک علی سے پوچھا کہ 14 اگست کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ اگر پلٹ کر دیکھا جائے تو کیا آپ کو اطمینان محسوس ہوتا ہے یا کچھ سوالات ذہن میں ابھرتے ہیں؟
میرا خیال یہ ہے کہ کافی سوالات پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ جب ہم آزادی کی بات کرتے ہیں تو کچھ ہمارے تصورات جو ہوتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کالونیل دور کے جو ادارے ہیں ان کے اندر کوئی تبدیلی آنی چاہیے۔ مثلاً قوانین ہیں، عدلیہ کا انتظام ہے، بیوروکریسی ہے، مطلب کہ یہ جو اس سے پہلے کالونیل دور میں ان کی پیپل تھے وہ تبدیل ہونے چاہیے تھے، اور لوگوں کو بنیادی حقوق جو ہیں وہ ملنے چاہیے تھے۔ یہ 69 سال گزرنے کے بعد ہی کم از کم مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی آزادی حاصل نہیں کی ہے، بلکہ ایک طرح سے ایک نئی غلامی کا آغاز جو ہے وہ فارسی شہری سے ہوا ہے، اور یہ غلامی ابھی جاری ہے۔
ڈاکٹر مبارک علی صاحب، پاکستان میں ہر برس یوم آزادی کے موقع پر بظاہر تو بہت سی تقریبات ہوتی ہیں، مگر تحریک آزادی میں شامل ان افراد کے نام سامنے نہیں آتے جو قائد اعظم کے قریبی ساتھی رہے، سوائے
اصل بات یہ ہے کہ یہاں پر جب یہ تاریخ لکھی جاتی ہے تو یہ سارا کریڈٹ جو ہے وہ اس کو دے دیا جاتا ہے مسلم لیگ کو، آل انڈیا مسلم لیگ کو، کہ جو کچھ آزادی حاصل کی ہے اس نے حاصل کی ہے۔ یعنی اگر آپ وسیع تناظر میں دیکھیں، یعنی جو انگریزوں کے خلاف جب کی جہد ہوئی تھی تو ہندوستان میں یہ سارا کریڈٹ کانگریس لے لیتی ہے۔ تو ان جیسے اور سزہ افراد ہیں جنہوں نے جانے دیے ہیں، ان کے بارے میں نہ تو ہندوستان کی تاریخ میں کوئی ذکر ہے اور نہ ہی پاکستان کی تاریخ۔ ہماری تاریخ جو نصابی تاریخ ہے یا جو سرکاری تاریخ ہے، اس میں تو دو ہی شخصیتیں ہیں، چاہے کپتان نے خواب دیکھا اور جنا صاحب نے پورا کر دیا، بس تاریخ ختم ہو جاتی ہے۔
مبارک علی صاحب، اگر آپ دیکھیں ہندوستان متحدہ ہندوستان میں یہ تحریک چلی کہ انگریزوں سے آزادی حاصل کی جائے، اور اس میں مسلم لیگ کی بنیاد آپ کو نظر آتی ہے کہ وہ اس وقت ڈھاکہ میں پڑی تھی جو اب بنگلہ دیش بنا ہے، اسی طرح اگر آپ اس طرف آ جائیں خیبر پختونخوا کا جو اس وقت موجودہ صوبہ ہے، یہاں پہ بھی لوگوں نے تحریک میں حصہ لیا، پھر ہندوستان کے جو موجودہ ہندوستان میں جو اب ریاستیں ہیں، مثلا راجہ صاحب محمود آباد جو تھے انہوں نے نہ صرف تحریک میں شامل رہے بلکہ ان کا پیسہ بھی اس میں خرچ ہوا، لیکن اب پاکستان کی نئی نسل شاید ہی ان ناموں سے واقف ہے۔
کیفی تھی تو وہاں تو خان عبد الغفار خان کا زبردست کردار ہے، کیونکہ جو آدمی 15 سال انگریزوں کے دور میں جیل میں رہا، 15 سال ہی پاکستان بننے کے بعد وہ جیل میں رہا، تو جس آدمی نے 30 سال اپنی زندگی کی جیل میں گزارے لیکن اس کو پاکستانی کردار کہا جاتا ہے، تو یہ تو انہیں نقطۂ نظر ہے نا سرکاری۔ یہی حال سنتندر ہے، ڈی ایم سید کو بھی مطلب کہ کوئی بہت زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی ہے، حالانکہ ان کی شخصیت جو ہے اس اتنی بڑی نہیں تھی جتنی کہ خان عبد الغفار خان کی تھی۔ اور کیا آپ نے صحیح کہا کہ سابق مشرقی پاکستان سے اس کو بالکل ہماری تاریخ کا کوئی حصہ مطلب کہ نہیں ہے۔ پاکستان کی تاریخ جو 46 سے 70 تک تھی، اور 70 کے بعد سے اب تک کی جو تاریخ ہے جس کو آپ کہیں کہ نیا پاکستان، اس نئے پاکستان کے اندر سے بالکل اب نئے لوگ ہیں جو تحریک سے آزادی کا یا پاکستان کے رہنما بن کر ابھرے ہیں، ان کے اندر ان لوگوں کو بالکل شامل نہیں کیا گیا جو ابتدائی دور کے اندر کسی نہ کسی شکل میں مطلب کہ شامل تھے۔ مسلم لیگ کے قیام کو بھی اگر آپ دیکھیں کہ مسلم لیگ بنی 1906 کے اندر ڈھاکہ میں, لیکن جو یہ ہائی ٹیک آفس چلی گئی علی گڑھ کے اندر, اب آپ دیکھیں کہ 37 سے لے کے 40 میں لاہور ریزولوشن پاس ہوتا ہے, 47 میں تقسیم ہو جاتی ہے. یہ مسلم لیگ کا یہ مختصر سی تاریخ ہے, اور وہ بھی کوئی بہت زیادہ ایسی تاریخ نہیں ہے کہ جس سے لوگ متاثر ہوں یا یہ کہیں کہ انہوں نے کوئی تحریک آزادی میں بہت قربانیاں دی ہیں, بہت بڑا حصہ لیا ہے. اور دوسری بات یہ جو آپ نے کہی راجستھان محمود آباد کی ہے, ان کی
راجا صاحب محمود آباد تو قائد اعظم کے قریبی ساتھیوں میں سمجھے جاتے تھے.
جی قریبی ساتھیوں میں سے تھے, اسی لیے ان کو اب یاد نہیں کیا جاتا. اور میرا خیال سے میں تو اب ان سارے لوگوں کو اس جرم میں چڑھی قرار دیتا ہوں کہ جنہوں نے ملک کو تقسیم کرا کے ہمیں اس عذاب کے اندر ڈالا ہے.
کیا وجہ نظر آتی ہے کہ پاکستانی قوم 70 برسوں میں ایسے رول ماڈلز نہیں پیدا کر سکی جو نسل اور مذہب سے بالا تر ہو کر جذبوں کی تازگی کا سبب بن سکیں؟ بات صرف مذہب پر آ کر رک گئی ہے. بس
دو قومی نظریے کی جب بات کر لی تو لازمی طور پر دو قومی نظریے کے اندر آ گیا کہ پاکستان مسلمانوں کے لیے بنایا جا رہا ہے. جب مسلمانوں کے لیے بنایا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر اسلام ہونا چاہیے, سیدھی بات ہے. ایک لاجک یعنی بنتی ہے اگر آپ اس کے سلسلے سے دیکھیں کہ یہاں پر مذہب کا آنا لازمی طور پہ مرحلہ وار ہو گیا تھا کہ مذہب آئے گا, اور مذہب آئے گا تو اس میں ظاہر ہے کہ موجودوں کا عروج ہوگا, ان کا عروج ہوگا تو مذہب کی پھر سرسبائیت بھی آئے گی, انتہا پسندی بھی آئے گی. یہ تمام چیزیں ہم نے دو قومی نظریے کے اندر شامل ہیں, جس کی وجہ سے آج ہم یہاں تک پہنچے ہیں. تو اس وجہ سے یہ سوچنا کہ سیکولر ذہن کے لوگ جو ہیں وہ ابھرے, ان کے لیے پاکستان کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے, اور آگے بھی مجھے کسی قسم کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی ہے, کیونکہ لبرل یا سیکولر ذہن جو رکھنے والے ہیں ان کو بالکل دیوار سے لگا دیا گیا ہے. اب ان کے لیے کوئی کسی قسم کی کوئی اسپیس نہیں ہے کہ جہاں پر وہ اپنی بات کر سکیں.
برے صغیر کی تحریک آزادی کے ہراول دستے سے نئی نسل کی واقفیت پر تبصرہ کر رہے تھے مورخ ڈاکٹر مبارک علی. اور اب ہفتہ وار کالم بات سے بات.
4 برس پہلے جانے کس نے اس وقت کے پاکستانی وزیر داخلہ رحمان ملک کے کان میں کہا ہوگا کہ موبائل فون سروس معطل کرنے سے دہشت گردی بھی معطل ہو جاتی ہے. چنانچہ 19 اگست 2012 کی عید الفطر سے آج تلک 24 بار موبائل فون سروس بند ہو چکی ہے. ہو سکتا ہے کسی اہم تعطیل پہ واقعی اتنا سنگین خطرہ منڈلا رہا ہو کہ موبائل فون سروس کی معطلی ایک ناگزیر انتظامی مجبوری ہو, مگر پچھلے 4 برس سے یہ ایک معمول کی انتظامی رسم بن چکی ہے کہ یکم محرم, عاشورہ, چہلم, یوم علی, عید میلاد النبی, یوم عشق رسول, 23 مارچ, 14 اگست, چینی وزیر اعظم کا دورہ, طاہر القادری کا مارچ, غرض کوئی بھی ذرا سا حساس دن یا موقع ہو, پہلا نزلہ موبائل فون سروس پہ گرتا ہے. موجودہ حکومت نہ صرف سابق جمہوری حکومت کا تسلسل ہے بلکہ اسے ورثے میں موبائل فون سروس کی معطلی کی روایت بھی ملی ہے. یہ تو ثابت ہو چکا ہے کہ موبائل سروس معطل ہونے سے سیلولر کمپنیوں کو کتنا مالی نقصان ہوتا ہے, یا عام لوگوں اور ایمرجنسی اداروں کے کارکنوں کی باہمی رابطہ کاری کس قدر مشکل ہو جاتی ہے, مگر یہ ثابت ہونا ابھی باقی ہے کہ موبائل فون سروس معطل ہونے سے دہشت گردی میں کیا اور کتنی کمی ہوتی ہے. اگر یہ طریقہ دہشت گردی کی روک تھام میں اتنا ہی کامیاب ہے تو کیوں نہ موبائل فون سروس مستقل ہی معطل کر دی جائے تاکہ پاپ کٹے. کیا دہشت گردی کے شکار دیگر ممالک بھی موبائل فون سروس کو اتنی ہی کثرت سے معطل کرتے ہیں جیسا کہ پاکستان میں چلن ہو گیا ہے؟ یہ کون بتائے گا کہ 2014 میں عمران خان اور طاہر القادری کے 120 دن تک جاری اسلام آباد دھرنوں پہ حملہ کیوں نہیں ہوا حالانکہ موبائل سروس بھی معطل نہیں تھی؟ اسی دوران آرمی پبلک اسکول پشاور پر کیوں حملہ ہو گیا؟ یہ جتنی بھی بارودی جیکٹیں پھٹتی ہیں کیا موبائل فون کے ریموٹ کنٹرول سے ہی پھٹتی ہیں؟ تو 8 اگست کو کوئٹہ میں موبائل سروس معطل ہوتی تو 70 لوگ کیا بچ جاتے, یا 70 کی بجائے 35 شہید ہوتے؟ اب تو ایک نابینا بھی جانتا ہے کہ دہشت گردوں کے پاس چیک پوسٹوں سے گزرنے کے کئی نادر طریقے ہیں. تبھی تو وہ میریٹ اسلام آباد، اقبال پارک لاہور یا سول اسپتال کوئٹہ تک اپنی سہولت و وقت کے حساب سے پہنچ جاتے ہیں۔ دہشت گرد اگر متعلقہ سرکاری اداروں کی اہدافانہ اور ٹائم ٹیبلانہ توقعات پہ پورے اترنے لگیں تو پھر کاہے کے دہشت گرد؟ دہشت گردی صرف تمام حساس اداروں کی اوپر سے نیچے تک مربوط رابطہ کاری، پیشگی اور ریئل ٹائم انٹیلیجنس، خفیہ پن، سرجیکل کارروائی، دہشت گردوں کے ہر دم بدلتے انداز کے ساتھ ہم رکابی کی صلاحیت بڑھاتے رہنے اور ذمہ دار اداروں کی کارکردگی کی مسلسل غیر جانبدارانہ جانچ سے ہی رک سکتی ہے۔ اہم شاہراہوں پہ کنٹینرز لگانے، وی آئی پی روٹ پہ کئی کئی گھنٹے نان وی آئی پی آمد و رفت روکنے، ناکوں پر گاڑیاں ترچھی گزارنے یا موبائل فون سروس پورے ملک میں معطل کر دینے سے حواس و عوام تو معطل ہو سکتے ہیں، دہشت گردی نہیں۔ زور وہ اور ہے، پاتا ہے بدن جس سے نمو، لاکھ کودے کوئی ٹانگوں میں دبا کر موسل۔
وسعت اللہ خان کی بات کے بعد آپ کے خط اور ان کے جواب۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا۔ سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے،
اور میں ہوں نگار صدیقی، میرا بھی سلام قبول فرمائیے۔ شکر تنگی ضلع مردان سے خوشحال خان، جو کہ اتفاق سے کھٹک بھی ہیں، لکھتے ہیں، خطوں کی محفل میں میری گاہے بگاہے حاضری سے آپ پر یہ تو واضح ہو چکا ہوگا کہ میں آپ کا باقاعدہ سامع ہوں اور ہر خبر کو توجہ اور دلچسپی سے سنتا ہوں۔ آپ کے یہاں سے کئی روز تک اس خبر پر تبصرے اور تجزیے ہوتے رہے کہ عراق پر امریکہ اور برطانیہ کی الغار حالیہ تاریخ کی ایک بہت بڑی غلطی تھی، جس کے نتائج وہاں کی کئی نسلیں بھگتیں گی۔ ان خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے دوران آپ نے ایک ٹرم کا بار بار استعمال کیا، یعنی ٹرمز آف ریفرنس یا ٹی او آر۔ اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟
خٹک صاحب، کوئی بھی منصوبہ شروع کرنے سے پہلے اس کے اغراض و مقاصد طے کیے جاتے ہیں، اور وہ طریقہ کار بھی طے کیا جاتا ہے جو ان مقاصد کے حصول کے غرض سے اپنایا جائے گا۔ یہ تمام تفصیلات ٹرمز آف ریفرنس یا ٹی او آر کہلاتی ہیں۔
خٹک صاحب مزید لکھتے ہیں، عید الفطر کو گزرے ایک ماہ ہونے کو ہے، لیکن اس موقع پر ارم عباسی صاحبہ کی پیش کردہ ایک رپورٹ سال بھر یاد رہے گی، جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ پاکستانی سیاستدانوں نے عید کہاں اور کیسے منائی۔ یہ رپورٹ سن کر بے اختیار یہی منہ سے نکلتا تھا، بابر با عیش کوش کے عالم دوبارہ نیز، یعنی کوئی پاکستانی سیاستدان لندن میں للے تللے کر رہا ہے تو کوئی دبئی میں گلچھرے اڑا رہا ہے۔ کیا یہی ہیں 20 کروڑ غریب عوام کے نمائندے؟ یہ تو وہ لوگ معلوم ہوتے ہیں جن کی نسبت علامہ اقبال نے کہا تھا، فلک نے ان کو عطا کی ہے خواجگی کہ جنہیں خبر نہیں روش بندہ پروری کیا ہے۔
یاد فرمانے کا شکریہ خوشحال خان خٹک صاحب۔ جمہوریت کا مطلب ہے جمہور کی حکومت، یعنی عوام کی حکومت۔ اب ظاہر ہے کہ 20 کروڑ عوام خود تو جا کر انعام حکومت نہیں سنبھالیں گے، وہ اپنے چند با اعتماد رہبروں کو یہ حق تفویض کرتے ہیں کہ وہ آگے بڑھیں اور حکومت چلانے کی ذمہ داری قبول کریں۔ جس روز عوام کے چنے ہوئے نمائندے اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ اپنے فرائض نبھانے کی طرف بھی متوجہ ہو جائیں گے، عوام کے مسائل حل ہونے شروع ہو جائیں گے، اور پھر کسی لیڈر کا دبئی یا لندن جانا بھی عوام کو کھلے گا نہیں۔
شارجہ سے سلام الدین اپنی ای میل میں لکھتے ہیں، عرصہ اعتراض کے بعد حاضر خدمت ہوا ہوں، ہر اتوار کو باقاعدگی سے خطوں کے جواب سنتا ہوں اور پھر اس بات پر حیران ہوتا ہوں کہ لوگ واقعی کاغذ پر پین کے ساتھ آپ کو خط لکھتے ہیں، پھر اسے لفافے میں بند کر کے لفافے پر ٹکٹ چسپاں کرتے ہیں اور پھر اسے ڈاک خانے کے ڈبے میں ڈالنے جاتے ہیں۔ میں نے یہ حرکت آخری بار آج سے 28 سال پہلے کی تھی، اور آج کے دور میں ایسا کرنا گویا کار کی بجائے گھوڑے پر سوار ہو کر دفتر جانا ہے۔ آخر ٹوک آپ سے مخاطب ہونے کے لیے کمپیوٹر کیوں نہیں استعمال کرتے؟
ہاں واقعی لوگ اپنا کمپیوٹر کیوں نہیں استعمال کرتے؟ ویسے آپ کا یہ معصومانہ سوال سن کر فرانس کی وہ ملکہ یاد آ گئیں جنہیں بتایا گیا کہ عوام کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، تو ملکہ حیران ہو کے بولی، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، روٹی نہیں ہے تو بسکٹ کھا لیا کریں۔ آپ کمپیوٹر کی بات کرتے ہیں سلام صاحب، ہمارے بہت سے سامعین کے علاقوں میں تو ابھی تک بجلی بھی نہیں پہنچی۔ وہ لوگ اپنے ٹرانزسٹر میں بیٹری کے 4 سیل ڈال کر بی بی سی کی اردو نشریات سنتے ہیں، اور اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے کسی بچے کی نوٹ بک سے صفحہ پھاڑ کر ہمیں خط لکھتے ہیں، اور اسے پوسٹ کرنے کے لیے میلوں کا سفر طے کر کے قریب ترین ڈاک خانے میں جاتے ہیں۔ آپ نے یہ کیسے فرض کر لیا سلام الدین صاحب کہ ہمارے ہر سامع کے پاس کمپیوٹر موجود ہے؟
ٹنڈو والا یار سے انور بلوچ صاحب نے شکایت کی ہے کہ ہم نے ان کے ایک معلوماتی سوال کا جواب نہیں دیا۔
انور صاحب نے دریافت کیا تھا کہ نیوزی لینڈ سے آگے کون سا ملک ہے، لیکن ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ بھائی آگے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ آپ شرقاً غرباً سفر کر رہے ہیں یا شمالاً جنوباً؟ دنیا بھر کے ممالک کسی سیدھی سڑک کے کنارے آباد بستیاں تو نہیں ہیں کہ شاہدرہ کے بعد شیخوپورہ آ جائے؟ کبھی گلوب سامنے رکھ کے اسے گھمائیے اور دیکھیے کہ زمین کہلانے والے اس گولے پر مختلف ممالک کہاں کہاں آباد ہیں۔
پشکان سے رحیم بخش جاوید صاحب نے ایک دلچسپ سوال ارسال کیا تھا جو ہم پچھلی بار نہ پڑھ سکے۔ وہ لکھتے ہیں، میں ایک پسماندہ ساحلی قصبے کا باشندہ ہوں، علاقے میں بجلی کے کھمبے تو موجود ہیں لیکن بجلی خود اکثر غائب رہتی ہے۔ ایسی اندھیری راتوں میں جب کہ ہر طرف مکمل سناٹا ہوتا ہے، مجھے شوں شوں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اگر گھومتا ہوا جنگل کی طرف نکل جاؤں تو وہاں بھی مکمل خاموشی کے باوجود مجھے عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ کیا یہ سماعت کی کوئی بیماری ہے یا واقعی سناٹے کا بھی کوئی شور ہوتا ہے؟
رحیم بخش صاحب، آپ نے مکمل خاموشی اور بھرپور سناٹے کا ذکر کیا ہے، لیکن فطرت میں یہ چیزیں ناممکن ہیں۔ سمندر میں لہروں کا شور کسی نہ کسی سطح پہ ہمیشہ جاری رہتا ہے، اور جنگل میں ہوا چلتی ہے تو درختوں اور جھاڑیوں سے ٹکراتی ہے۔ شہروں میں رہنے والے تو ٹریفک اور صنعتی شور کے عادی ہو جاتے ہیں، لیکن شہروں سے دور پرفضا مقامات کے باسی بھی کسی نہ کسی طرح کے شور سے دوچار ہوتے رہتے ہیں۔
اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ مکمل خاموشی دنیا میں کہیں بھی موجود نہیں ہے،
سوائے منیاپلس کے، جہاں اورفیلڈ لیب نامی ایک سمئی تجربہ گاہ ہے، جہاں کمروں کی مخصوص ساخت اور فائبر گلاس کی دیواریں کھڑی کر کے مکمل خاموشی کا سما پیدا کیا گیا ہے۔ یہ لیبورٹری صوتی آلات کی کارکردگی جانچنے کے لیے بنائی گئی ہے، لیکن جب تجربے کے طور پہ کچھ افراد کو اس لیبورٹری میں بٹھا کر ان کی سماعت کا امتحان لیا گیا تو چند منٹ کی خاموشی کے بعد ان افراد کو طرح طرح کی آوازیں سنائی دینے لگیں، یعنی ایسی آوازیں جن کا حقیقتاً وہاں وجود ہی نہیں تھا۔ ماہرین اب اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہمارا دماغ صرف بیرونی آوازوں کو اعصاب کے ذریعے وصول ہی نہیں کرتا، بلکہ سناٹے کی حالت میں خود آوازیں تخلیق کر کے واپس اعصاب کی طرف روانہ کر دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ آوازیں دماغ کے سابق سمئی تجربات پہ مبنی ہوتی ہیں،
یعنی ماضی میں ہمارا ذہن وہ آوازیں سچ مچ سن چکا ہوتا ہے جنہیں وہ سناٹے کو پر کرنے کے لیے اب تخلیق کرتا ہے۔
جی ہاں، بالکل یہی وہ تلسمی عمل ہے جس کا تجربہ رحیم بخش صاحب کو بھی ہوا ہے۔
سامعین، آپ بھی کوئی فرمائش کرنا چاہیں، ہمارے کسی پروگرام پر تبصرہ کرنا چاہیں، یا ہمیں کوئی مشورہ دینا چاہیں تو خط ضرور لکھیے۔
اور اب پاکستان کے یوم آزادی کی مناسبت سے ہماری ساتھی فیفی ہارون کی گفتگو، جو انہوں نے شوبز کی مشہور شخصیات سے کی ہے۔ خوشحالی کی بہار، کتنے برس سے ہے یہ انتظار، پاکستان جو تم نے ہے دیا، اس کو زمین پر جنت دے بنا، ہو مولا ہو تیرا کرم مولا، ہو تیرا کرم مولا مولا۔
جیسے آپ کو معلوم ہے، یہ پروگرام پاکستانی شوبز کی نامور ہستیوں کے انٹرویوز پر مبنی ہے۔ ہر انٹرویو میں پاکستان پر گفتگو ضرور ہوتی ہے، قوم کے خواب اور خواہشات کی بات بھی عموماً سامنے آتی ہے، کس طرح ملک کو بہتر بنایا جائے، کس سمت قدم بڑھانے چاہیں۔ یہ سوال بھی اٹھتا رہتا ہے کہ کیا آج کے پاکستانی قائد اعظم محمد علی جناح کا برسوں پرانا خواب کبھی پورا کر سکیں گے؟ تو چلے ہمارے ستاروں کی کچھ باتیں سنتے ہیں پاکستان کے بارے میں۔ علی عظمت نے پاکستان کی خوبصورت زمین کی سیر اور کھلے دل والے لوگوں سے ملنے کی بات کی۔
چار پانچ سال سے ڈسکور کر رہا ہوں پاکستان کا کونا کونا، آئی ایم فالنگ ان لو آل اوور اگین۔ ہم جس ہوپنگ کہ میرے بچے جلدی جلدی بڑے ہوں تاکہ میں ان کو بھی لے کے جاؤں۔ پچھلے تین ساڑھے تین سال میں نے 35,000 کلو میٹر موٹر سائیکل چلائی ہے۔ زیادہ تر تو لوگ پہچانتے نہیں ہیں مجھے، وہ دیکھتے ہیں بڑی سی موٹر سائیکل پہ ایک سفید سی داڑھی والا بندہ کوئی جا رہا ہے، کپڑے بھی مٹی میں بھرے ہوئے ہیں۔ پھر بہت سارے لوگ انسپائر ہوتے ہیں کہ بھائی یہ بندہ کر رہا ہے، ہمیں بھی اپنا ملک دیکھنا چاہیے، ہمارے ملک میں اتنی خوبصورت جگہ ہیں، ہمارے ملک میں یہ سب کچھ ہے، اس سے زیادہ خوبصورت ملک آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ کیونکہ جو اصل میں جو لوگ ہیں نا، جو ان سے اچھے لوگ آپ کو دنیا میں نہیں ملیں گے۔ اپنی ایک مرغی گھوم رہی ہوتی ہے، اس کو پکڑ کے ذبح کر کے وہ آپ کو کھلا دیں گے، وہ کہیں گے آپ کھاؤ بھائی، کیونکہ آپ آئے ہو کہیں سے، آپ مہمان ہو۔ اور میں ان کی حالت دیکھ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں یہ تو ان کے پتھروں والے گھر میں رہ رہے ہیں اور اس برف میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کے پاس میرے خیال سے یہ ایک ہی مرغی ہوگی، اس مرغی نے پتہ نہیں ان کو انڈے دینے تھے، اگلا پورا ان کا سال گزارنا تھا۔
اوارڈ یافتہ ڈائریکٹر شرمین عبید چنوئے نے بات کی قائد اعظم کے پاکستان کی۔ تمہارا بھی تمہوں پاس پڑھ
شیم وہ لوگ لاتے ہیں جو قتل کرتے ہیں، جو جناح کے پاکستان کے خلاف کام کرتے ہیں۔ میں تو چاہتی ہوں کہ جو پاکستان ہم اپنے بچوں کو چھوڑ کے جائیں وہ بہتر پاکستان ہو بہ نسبت جو پاکستان ہم نے انہیریٹ کیا۔ اور اگر اس کا مطلب ہے کہ ہمیں آواز اٹھانی ہوگی، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں جدوجہد کرنی ہوگی، تو ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان کو ڈیفیم وہ لوگ کرتے ہیں جو عورت کے اوپر تشدد کرتے ہیں، جو جناح صاحب کا پاکستان جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ عورتوں کو شانہ بشانہ مردوں کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، اس جناح کے پاکستان کے لیے جو کام کرتے ہیں وہ صرف بہتری چاہتے ہیں پاکستان کے لیے۔
میں تو دیکھوں گا، میں تو دیکھوں گا، تم بھی دیکھو گے۔
اداکار آمنہ شیخ کا کہنا تھا،
ہمارا جو ڈراما سیریل ہے اگر وہ 25 ایپیسوڈ کا ہے تو 22 ایپیسوڈ تک تو بندی رول رہی ہے، آخری 2-3 ایپیسوڈ میں وہ امپاور ہو جاتی ہے۔ Is that okay? ٹھیک ہے، اینڈ میں امپاورمنٹ ہے، لیکن بڑا چنک آپ کا سیریل کا جو ٹائم گزر رہا ہے، جو لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ آپ انسٹل کر رہے ہو کسی قسم کی ایلیویشن؟ تو ایز اے پرسن آلسو، ایز این ایکٹر آلسو، ہیو سیٹ گولز کہ بھائی وٹ یو وانٹ ٹو اچیو ان دا مائنڈ سیٹس آف پیپل ود ایچ پروجیکٹ۔ آپ یہ کام کر رہے ہو، اس کام سے ینگ مائنڈس پہ بہت زیادہ انفلوئنس ہوتا ہے، وہ اپنی لائف بیس کر دیتے ہیں کچھ چیزیں دیکھ کے۔ تو میک شیور یو ڈو سم تھنگ آف سوشل پرپز جس میں واقعی ایک ٹینجیبل ڈفرینس آئے۔
احسن خان نے بتایا کہ محب وطن وہ ہوتا ہے جو اپنی مصروفیات کے باوجود دوسروں کی مدد میں مصروف رہے۔
اعتبار بھی نہیں جائے گا، ملو تو صحیح راستہ کوئی مل ہی جائے گا۔
دیوار مہربان جو تھی، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں سامان پڑا رہتا ہے اور ہم لوگ کہتے ہیں اچھا کسی کو دے دیں گے، اور وہ پڑا ہی رہ جاتا ہے، اور ہم اگر وہاں چھوڑ آئیں اس پوائنٹ پہ کسی کے کام آ جائے گی وہ چیز۔ تو ابھی بلکہ ایک بازار مہربانی لگ رہا ہے یہاں پہ ایکسپو سینٹر میں، اس میں بھی میرا ایک حصہ ہے، وال آف کائنڈنس ہے وہاں پہ بھی، ادھر بھی میں نے سب لوگوں کو بلایا ہے کہ آپ اپنا سامان چھوڑ کے جائیں۔ سو یہ ایک جیسچر ہے میں نے شروع کیا۔
اپنا سامان چھوڑا؟
بالکل، میں نے بہت سامان، میرے بہت دوستوں نے وہاں چھوڑا، کراچی میں بہت سی جگہوں پہ بنی ہے۔ اٹس اے گریٹ جیسچر، I think as a nation I love it when everyone wants to do something good۔
من مائل کے گوہر رشید نے کہا کہ ایک محفوظ اور پرامن پاکستان ہر پاکستانی کا حق ہے۔
ہر پاکستانی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، آپ ایز اے گورنمنٹ کیا کر رہے ہیں، آپ جو اتھارٹیز ہیں وہ کیا کر رہی ہیں؟ بھائی آپ لوگ خدایا کوئی شرم کریں، کچھ حیا کریں کہ آپ لوگ کچھ سیکیورٹی تو پرووائڈ کریں یار ایک نارمل سٹیزن کو، اور جو کہ آرٹسٹ ہیں ان کو بھی آپ نارمل پاکستانیوں کی طرح ٹریٹ کر کے پورے پاکستان کو سیکیور کریں۔ یہ نہیں کہ یار میں ایک آرٹسٹ ہوں، میں ذرا فیمس ہوں تو آپ مجھے 6 گارڈز دے دیں، میں بس بچ جاؤں، باقی سارے جائیں بھاڑ میں۔ نہیں، یہ غلط ہے۔
تمہیں چمن کی فضائے سلام کہتی ہے۔
میشا شفیع کی یہ سوچ تھی کہ میڈیا کو خواتین کو بہتر ریپرزینٹ کرنا چاہیے۔
جو پاور میں نے دیکھی ہے خواتین میں اپنے ارد گرد، وہ انفارچونیٹلی سیڈلی آن اسکرین اکثر نہیں پورٹری کی جاتی۔ جس طرح سے ہمیں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے، انفلوئنس کرنا ہے، ڈبیٹس شروع کرنے ہیں، کے لیے وہ ساری خواتین دکھانی ضروری ہیں۔ جتنا اس طرح کی خواتین نظر آئیں گی اتنا اثر بڑھے گا۔ میں اپنے انٹرویوز میں بھی اور پروجیکٹس کی چوائسیز اور رولز میں بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں عورتوں کو جتنی بھی تھوڑی بہت میرے بس میں ہے انیبل کروں، کانفیڈنس دوں۔ اور ایسی عورتیں ہیں بے تحاشا جو کہ پورا نظام چلا رہی ہیں، بہت مضبوط ہیں، بہت بہادر ہیں اور ڈٹ کے لڑتی ہیں، اور ان کو دیکھ کے آٹومیٹکلی ان کو نیگیٹو کیٹیگری میں ڈالنا، that is the thing that needs to change۔
جوان اے جوان جیت ہے تیرا نشاں، اے جوان اے جوان منزل ہے آسمان۔
مقبول پاکستانی فیشن ڈیزائنر شمول، جن کے کھادی برانڈ کی دکانیں ہر شہر میں نظر آتی ہیں، نے ہمیں بتایا کہ چھوٹے خواب کافی نہیں،
یہ نہیں ہوتا کہ یہاں پہ رک جائیں, یہاں پہ بیٹھ کے اگلے 10 سال کے بعد یا 15 سال کے بعد اس کے بارے میں ضرور سوچتا ہوں کہ اب یہ 50 سے 500 کیسے ہوں گی, 500 سے 5000 کیسے ہوں گی. جب آہستہ آہستہ کراچی سے باہر ایکسپینڈ کرنا شروع کیا تو پتہ لگا اس ملک میں کتنا پوٹینشیل ہے. یعنی ابھی ہم پاکستان کے 13-14 شہر میں ہیں, بٹ بہت آرام سے پاکستان کے 100 شہروں کے اندر جا سکتے ہیں. ہر شہر میں ہر ایک کا حق ہوتا ہے اچھے کپڑے پہننے کا, اچھی دکان میں جانے کا, وہ چیز انجوائے کرنے کا جو کسی بڑے شہر میں ہوتا ہے, جو موسٹلی بہت سارے برانڈ نے کبھی نہیں کیا پاکستان.
اداکار محب مرزا نے ہمیں بتایا کہ بینگ پاکستانی کا مطلب ہے پاکستانی ہی کی طرح بولنا.
میں انٹرٹینر کہاں کہوں, کس ریجن کا ہوں, بہت کلیئر ہے میرے ذہن میں کن لوگوں کا ہوں. جو بھی میں نے امریکہ میں یا ادھر ادھر جہاں بھی میں نے جو بھی آڈیشنز دیے, جو بھی ٹی وی سیریز کے یا فلموں کے, جو بھی امریکن فلمیں دیے, جو بھی تھیں, ان کی ایک چیز مجھے بالکل نہیں پسند, اور یہ میں ہر امریکن کے منہ پہ بولتا ہوں, وہ یہ کہ وہ پہلی چیز جس پہ کامنٹ کرتے ہیں وہ ایکسنٹ پہ کرتے ہیں. آپ کو مجھے کاسٹ کرنا ہے, آپ مجھے دکھا رہے ہیں پاکستانی اور آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں میں آپ کے امریکن ایکسنٹ میں بولوں. ہاؤ اسٹوپڈ از دیٹ. بھائی ہم بولتے ہی اسی طرح انگلش, جو بھی ہماری انٹیلیجنس ہے ہم اسی طرح کمیونیکیٹ کرتے ہیں, آپ اسی طرح کا کیریکٹر بنائیں.
گلوکار اور کمپوزر جمی خان کی یہ رائے تھی.
ہمیں والدین جو ہیں وہ ہمارے بھیجتے ہیں انگریزی میڈیم اسکولوں میں, جو کہ انہوں نے ایک اپنی طرف سے تو اچھا کام کیا, بٹ جو میرے ساتھ ہوا کہ پوری جب ان انگریزی میڈیم اسکولوں نے آپ کو انگریزی میں ہی سوچنا سکھا دیا, تو اس میں آپ اپنی زبان اور اپنے کلچر سے بالکل ہی آپ کو الگ کر دیا. صرف اردو لینگویج کا جو کورس ہوتا ہے وہ اردو میں پڑھایا جاتا ہے, باقی سب کچھ انگریزی میں. جب میں نے گٹار اٹھایا اور گانا گانا شروع کیا اور اپنے گانے لکھنا شروع کیے تو میں نے انگریزی میں ہی لکھنے شروع کیے. ٹل آئی ریئلائزڈ آل آف دس اینڈ آئی واز لائک کہ اچھا دس از ریئلی پوٹنگ می اوے فرام مائی اون آئیڈینٹی اینڈ مائی اون کلچر.
مہوش حیات چاہتی ہیں کہ ایک اداکار کے طور پر ان کا کام معاشرے کو آئینہ دکھائے.
ہمارا یہ کام ہے کہ ہم سوسائٹی کے ہر پہلو کو سامنے لائیں, تو یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اچھائی بھی دکھاتے ہیں, ہم برا پہلو بھی دکھاتے ہیں. ایسی چیزیں ضرور کرنی چاہیے جس سے لوگوں کو کوئی سبق حاصل ہو, کچھ سیکھ سکیں. کوئی ڈاکٹر آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کو فلانا بیماری ہے, آپ کو برا نہیں لگے گا. اگر ایک سوسائٹی میں کوئی بیماری ہے یا سوسائٹی میں کوئی خرابی ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں تو کیوں برا لگ رہا ہے؟ جب تک ہم کوئی چیز سامنے نہیں لائیں گے اس کا سلوشن نہیں نکلے گا, یا لوگوں کی اس کے بارے میں اویئرنیس نہیں ہوگی. شاید ہماری غلطی ہی یہی ہے کہ ہم اپنے برے پہلوؤں کو دباتے رہتے ہیں, سپریس کرتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ پھیلتا جاتا ہے لیکن وہ ختم نہیں ہوتا یا اس کا کوئی حل نہیں نکلتا.
زرد پتوں کا بن جو میرا دیس ہے,
زرد پتوں کا بن جو میرا دیس ہے.
اور سیاسی گیت گانے والے لال بینڈ نے پاکستانی پہچان اور شناخت کی بات چھیڑی.
جس طرح فیض صاحب نے کہا کہ میرے دل میرے مسافر ہوا پھر سے حکم صادر کہ وطن بدر ہو ہم تم, ایک انٹرنل ایکزائل اور الینیشن بھی لوگ محسوس کرتے ہیں تو اپنے دل کے اندر.
یہ آپ محسوس کرتے ہیں پاکستان؟
ہاں جی میں تو کرتا ہوں. ہم مصنوعی چیزوں پر فوکس کرتے ہیں اور جو گہری چیزیں ہیں, جو اصل چیزیں, ان پہ تو ہماری توجہ ہے ہی کوئی نہیں. مثال کے طور پہ ہم اگر دین کی بات کریں تو خدمت خلق پہ کوئی توجہ ہے نہیں. اس چیز پہ بہت توجہ ہے کہ لباس کس طرح کا ہونا چاہیے, چال اور چلن کس طرح کی ہونی چاہیے, بات چیت کا طریقہ کیا ہونا چاہیے, مگر اس چیز پہ نہیں کہ بات کرنی کیا ہے, کرنی کس کے ساتھ ہے, کب کرنی, کیوں کرنی ہے, ان سوالات کو نہیں ہم اٹھا رہے. دل دل پاکستان تو ہر جگہ ہم گانے کے لیے تیار ہیں, مگر کس قسم کا پاکستان ہم دیکھنا چاہتے ہیں اس پہ توجہ دی جائے, اس پہ غور کیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم دیں توجہ تو ہم ایک ایسا سماج چاہیں گے جو جمہوریت پسند ہو, جہاں مساوات ہوں, برابری ہو, تمام لوگوں کے بنیادی حقوق جو ہیں ان کو قبول کیا جائے.
پاکستان کے یوم آزادی کی نسبت سے ملکی شوبز کی نامور شخصیات کے تاثرات آپ نے سنے. اور آخر میں پاکستانی کرکٹ شائقین کے لیے یہ اچھی خبر ایک بار پھر کہ پاکستان نے انگلینڈ کو 10 وکٹوں سے شکست دے کر قوم کو یوم آزادی کا تحفہ دیا ہے. یہاں سربین یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے. ایڈیٹر تھیں مہپارہ صفدر, پروڈیوسر فیاض احمد, لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے کرسچن ہینسن, اور اسلام آباد میں عامر صدیق. سربین کی ٹیم کو اجازت, خدا حافظ. آخر میں خبروں کے خلاصے کے ساتھ صبا ناز.
پاکستان نے انگلینڈ کو اوول میں کھیلے جانے والے چوتھے کرکٹ ٹیسٹ میں 10 وکٹوں سے شکست دے کر 4 ٹیسٹ میچز کی سیریز 2-2 سے برابر کر دی۔ پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے ملک کے یوم آزادی کو انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں جاری آزادی کی تحریک کے نام کیا ہے۔ امریکہ کے شہر نیو یارک میں مسلح حملہ آور کی فائرنگ سے امام مسجد اور ان کے ایک نائب کی ہلاکت کے واقعے کے بعد پولیس نے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ کانگو آرمی نے یوگینڈا کے نزدیک سرحدی علاقے میں باغیوں کی جانب سے 30 سے زائد شہریوں کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ نائجیریا کے اسلامی شدت پسند گروہ بوکو حرام نے چبوک سے اغوا شدہ لڑکیوں پر بنائی گئی ویڈیو میں حکومت کو اپنے پیغام میں ان لڑکیوں کی آزادی کے بدلے اپنے ساتھیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ شمالی عراق میں کرد فورس نے نام نہاد تنظیم دولت اسلامیہ کے قبضے سے 9 دیہاتوں پر قبضہ حاصل کرنے کی تصدیق کی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔